बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم لكم عدو مبين فإن فاعلموا أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیات 207-209 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسن محبی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر رضوی حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ مشہد مقدس میں مکتب سلیمانی اور فلسطینی استقامت سے متعلق اجلاس کا انعقاد۔ پاکستان الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کے بارے میں فارن فنڈنگ رپورٹ کی سماعت۔ اور ہندوستان کے ایک ریسرچ سینٹر نے کورونا کی تیسری لہر کو اس وبا کے خاتمے کی شروعات قرار دے دیا۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ آستانہ قدسِ رضوی کے نوجوانوں کے ادارے کی جانب سے یوم غزہ کی مناسبت سے مکتب سلیمانی اور فلسطینی استقامت کے زیر عنوان ایک نشست منعقد ہوئی۔ اس نشست میں لبنانی مصنفہ لیلا مضبوطی نے اپنے خطاب میں کہا کہ محاذ استقامت کو مضبوط و مستحکم بنانے میں سردار محاذ استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی کا بنیادی کردار رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپاہ قدس کا کمانڈر بننے کے 2 سال کے بعد جنرل قاسم سلیمانی کی بدولت لبنانی غاصب ذہنی حکومت کے قبضے سے آزاد ہوا۔ انہوں نے کہا کہ استقامتی محاذ قاسم سلیمانی کی راہ کو جاری رکھے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر بعض عرب ممالک غاصب ذہنی حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لے آتے ہیں تب بھی استقامتی تحریک اور غاصبوں کے خلاف جد و جہد کا عمل جاری رہے گا۔ اس اجلاس سے اپنے خطاب میں فرانسیسی ہدایت کار کرسٹین گیوم نے بھی کہا کہ جس طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی ملکوں میں بیداری آنے کا ذریعہ بنے، شہید جنرل قاسم سلیمانی بھی مسلم ملکوں میں استقامتی بنیاد کی مضبوطی کا باعث بنے۔ امریکی مصنف و سیاسی مبصر جان جیمس یوبن نے بھی داعش کی ماہیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عراق اور شام میں اگر جنرل قاسم سلیمانی نہ ہوتے تو مسلمانوں میں ہولوکاسٹ جیسا قتل عام کا مشاہدہ کیا جاتا جو داعش کے ہاتھوں انجام پاتا۔ انہوں نے شہید جنرل قاسم سلیمانی کو ایک ہماگیر اور غیر معمولی شخصیت قرار دیا اور کہا کہ وہ ایک نجیب، متواضع اور بہادر شخصیت کے ساتھ ساتھ ایک مفکر، منصوبہ ساز اور ہر دل عزیز ہیرو بھی تھے۔ ویانا میں ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار اور تینوں یورپی ملکوں اور یورپی یونین کے نمائندوں کے درمیان نشست منعقد ہوئی. فارس خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ویانا کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے وقت ویانا کے کوبرگ ہوٹل میں ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقر کنی اور تین یورپی ملکوں کے نمائندوں کے درمیان ایک نشست میں تبادلہ خیال ہوا. اس سے پہلے علی باقری کنی اور تینوں یورپی ملکوں کے مذاکرات کار آپسی مفاہمت کے بعد جمعے کو صلاح و مشورے کے لیے اپنے اپنے ملک لوٹ گئے تھے. ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی پیر کے روز دوبارہ ویانا واپس لوٹے اور سینئر مذاکرات کار کی سطح پر دوبارہ گفتگو شروع ہوئی. سنیچر اور اتوار کو ویانا میں ماہرین کی سطح کے بھی اجلاس ہوئے, جبکہ اتوار کے روز پابندیاں ہٹانے سے متعلق ورکنگ گروپ نے ویانا کے کوبرگ ہوٹل میں نشست منعقد کی, جس میں ایران اور گروہ چار جمع ایک کے ماہرین شامل ہوئے. پاکستان میں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی فارن فنڈنگ رپورٹ کے خفیہ حصے فریقین کو فراہم کرنے کی ہدایت کر دی. پاکستانی میڈیا کے مطابق چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں تین رکنی کمیشن نے پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کی سماعت کی. سماعت کے دوران درخواست گزار اکبر ایس بابر کے وکیل نے کمیشن کو بتایا کہ اسکروٹنی رپورٹ کے بعض حصوں کو اب بھی خفیہ رکھا گیا ہے. رپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن نے پوری اسکروٹنی رپورٹ فریقین کو فوری طور پر فراہم کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اس رپورٹ کا کوئی بھی حصہ خفیہ نہیں رکھا جائے گا. کیس کی سماعت کے موقع پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سابق اٹارنی جنرل انور منصور کمیشن کے سامنے پیش ہوئے. رپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن کے اسکروٹنی کمیٹی کے سربراہ بھی کمیشن کے روبرو پیش ہوئے. انہوں نے بتایا کہ کرون کے ریٹائرمنٹ کے باعث کمیٹی غیر فعال ہو گئی ہے, جس پر چیف الیکشن کمیشن نے کمیٹی کے اثر نو تشکیل کا حکم دیا اور سماعت 1 فروری تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. پاکستان میں کورونا کی پانچویں لہر میں تیزی آ گئی ہے. پاکستان کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز کورونا کے 5034 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا اور 10 کورونا کے مریض جان کی بازی ہار گئے. نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشنل سینٹر کے مطابق پاکستان میں کورونا کے مریضوں کی شرح بڑھ کے 9.45% ہو گئی. اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کورونا سبھی بڑے شہروں میں بہت تیزی کے ساتھ پھیلا ہے, لیکن کراچی میں حالات زیادہ خراب ہے. بتایا گیا ہے کہ کراچی میں کورونا گھر گھر پھیل گیا ہے. ہندوستان کے ایک ریسرچ سینٹر نے کورونا کی تیسری لہر کو اس وبا کے خاتمے کی شروعات قرار دیا ہے. اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے ریسرچ ایڈوائزری یونٹ ایس بی آئی ریسرچ نے کہا ہے کہ ملک میں کورونا کی تیسری لہر اس وبا کے خاتمے کی شروعات ثابت ہو رہی ہے. ایس بی آئی ریسرچ نے اس کی وجہ کورونا ٹیکہ مہم کو قرار دیا ہے. اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا ٹیکہ کے مستحق آبادی کے 64% کو ٹیکہ لگایا جا چکا ہے. اس دوران ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں کورونا کے 238,018 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا. یہ ایسی حالت میں ہے کہ پیر کو 258,089, اتوار کو 271,000 اور سنیچر کو 285,000 سے زائد نئے کورونا مریضوں کا اعلان کیا گیا تھا. لبنان کے ایک باخبر ذریعے نے بتایا ہے کہ واشنگٹن نے کچھ مسائل پر تبادلہ خیال کے لیے حزب اللہ سے رابطہ کرنے کی درخواست کی ہے اور حزب اللہ نے بہت سختی سے امریکہ کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے. فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق لبنان کے ایک اخبار نے خبر دی ہے کہ واشنگٹن نے حزب اللہ کے عہدیداروں سے گفتگو کی درخواست کی ہے. الاخبار روزنامہ کی منگل کے روز کی رپورٹ کے مطابق کچھ ثالثی افراد نے امریکی حکومت کے پیغام حزب اللہ تک پہنچائے ہیں اور لبنان کے مسئلے کا جائزہ لینے کے لیے اس تحریک سے رابطے کی درخواست کی ہے. روزنامہ الاخبار نے تفصیلات کے بغیر لکھا کہ حزب اللہ نے ثالثی کو بتا دیا کہ وہ کسی بھی طرح سے امریکہ سے رابطہ نہیں کرے گا. لبنانی نامہ نگار حسین مرتضیٰ نے اس بارے میں ٹویٹ کر لکھا کہ حزب اللہ کے سینئر عہدیدار سید ہاشم صفی الدین نے ایک پروگرام میں اعلان کیا تھا کہ امریکہ نے بہت کوشش کی اور اسے کافی امید تھی کہ حزب اللہ کے رہنماؤں سے رابطہ ہو جائے. ان کا کہنا تھا کہ ایک ثالثی نے یہ پیغام پہنچایا. انہوں نے ہر چیز کے بارے میں مذاکرات کرنے پر آمادگی کا اعلان کیا تھا. انہوں نے مزید کہا کہ حزب اللہ نے بغیر کسی بحث کے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے. انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی حکومت سزائے موت پانے والے افراد کی لاشیں بھی یرغمال بنا کر اپنے پاس ہی رکھتی ہے. فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق آل سعود حکومت کے ہاتھوں برسا برس پہلے سزائے موت پانے والے مخالفین کی لاشیں ابھی تک ان کے اہل خانہ کے حوالے نہیں کی گئی ہیں، جبکہ کچھ کو تو نامعلوم جگہ پر دفن تک کر دیا گیا ہے. یورپی سعودی انسانوں حقوق کی تنظیم نے اپنی رپورٹ میں آل سعود حکومت کے مخالفین اور اپوزیشن گروپ کے حقوق کی پامالی پر روشنی ڈالی اور لکھا کہ سعودی عرب کی حکومت اپنے مخالفین کو سزائے موت دینے کے علاوہ ان کی لاشوں کو ان کے اہل خانہ تک کو نہیں دیتی. رپورٹ میں آیا ہے کہ اقدام قوانین اور عالمی معیاروں اور اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے. سعودی لکس نامی ویب سائٹ نے لکھا ہے کہ آل سعود حکومت نے جنوری 2016 میں شیخ باقر النیم سمیت 47 افراد کو اجتماعی طور پر سزائے موت دی تھی اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان افراد کو دہشت گردانہ کاروائی میں ملوث ہونے پر سزا دی گئی ہے، لیکن ان افراد کی سزائے موت کو 6 سال گزرنے کے بعد بھی ان کی لاشیں ان کے اہل خانہ کو نہیں دی گئیں یا کسی نامعلوم جگہ پر ان کو دفن کر دیا گیا ہے. اور آخر میں یہ خبر کہ یمن کے صوبہ سنا پر جارے سعودی اتحاد کے حملے میں 23 عام شہری شہید اور زخمی ہو گئے. یمن نیوز کی رپورٹ کے مطابق جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبہ سنا کے ضلع معین کے لیبی محلے پر بمباری کر دی، جس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 12 افراد شہید اور 11 زخمی ہو گئے. اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں، جو سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. تو لیجئے سماعت فرمائیے انداز جہاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام انداز جہاں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری. آج کے پروگرام میں ہم بات چیت کریں گے ماہرین کے حوالے سے اور نظر جاننے کی کوشش کریں گے پاکستان میں نئی جو قومی سلامتی پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے، اس کے خط و خال کیا ہیں، اغراض و مقاصد کیا ہیں، اور کن کن موضوعات کو اس پالیسی میں کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کے علاقائی سطح پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور پاکستان میں اس پر کیا رد عمل دکھائی دے رہا ہے، مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان اس حوالے سے کیا رائے پائی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ خاص طور سے بین الاقوامی سطح پر پاکستان نے اپنی قومی سلامتی پالیسی کو کن خطوط پر استوار کیا ہے. اس وقت ہم چلتے ہیں کراچی سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے علی میثم صاحب. علی میثم صاحب، السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید.
جی وعلیکم السلام.
جی علی میثم صاحب، گفتگو ہو رہی ہے پاکستان کی نئی قومی سلامتی پالیسی کے حوالے سے. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ بتائیے کہ اس پالیسی کے خد و خال کیا ہیں اور ان میں کن کن اہداف کو مد نظر رکھا گیا ہے.
جی بالکل، پاکستان کے جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو مشیر ہیں برائے قومی سلامتی امور معید یوسف صاحب، اس پر یہ کام کر رہے تھے بہت عرصے سے، اور تمام پاکستان کی جو اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کی مشاورت سے یہ ایک جیو اکنامک پالیسی جو ہے وہ بنائی گئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ اکنامکس پہ خاص طور پہ پاکستان کی معیشت کو جو ہے وہ ترجیح دی گئی ہے اس میں، اور جو ہے کنسنسس ڈیولپ کیا گیا ہے آنے والے وقتوں کے لیے کہ اس پالیسی کے تحت جو ہے وہ پاکستان آگے بڑھے گا اور پاکستان کا مفاد ہی جو ہے اس کو ترجیح دی جائے گی ہر حال میں.
صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ اگر پاکستان کے مفاد کو ہی ترجیح دی جائے گی یقیناً، لیکن اس میں جو اکنامک اہداف ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کن کن فیکٹرز کو مد نظر رکھا گیا ہے؟
جی بالکل، جس طرح سے آپ پاکستان کی معیشت جو تھی وہ ذب و حالی کا شکار تھی کچھ عرصے سے، تو اس حوالے سے جو اکنامکس جو یہ پالیسی بنائی گئی ہے اس میں انہی اہداف کو کہ پاکستان جو ہے وہ اب تجارت میں جو ہے وہ مزید جو ہے آگے بڑھے گا، دیگر ممالک سے کرے گا، اور ایسے جو اشخاص ہیں جو بزنس مینس ہیں باقی ملک میں پاکستان کی شہریت چاہتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ پاکستان کی شہریت دی جائے گی، اور جو ہے پاکستان میں ان کو ایسے جو ہے وہ موقع فراہم کیے جائیں گے کہ وہ ایک اچھا جو ہے پاکستان میں بزنس کا ماحول بن سکے اور وہ یہاں پر اپنی سرمایہ کاری کر سکے اور پاکستان میں جو ہے وہ پھر اس ذریعے سے روزگار آئے پاکستان کی عوام کو میسر۔
بہت شکریہ میسم صاحب، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سردار نزاکت صاحب۔ نزاکت صاحب السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔
جی وعلیکم السلام۔
سردار نزاکت صاحب، پاکستان کی قومی سلامتی پالیسی سے آپ کی جماعت کس حد تک مطمئن ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قومی سلامتی کی پالیسی جو ہے جن اہداف کے تحت بنائی گئی ہے وہ اہداف پورے کرنے میں جو ہے وہ کامیاب رہے گی، یا اگر نہیں رہے گی تو وجوہات کیا ہیں؟
دیکھیں پالیسی جو بھی بنتی ہیں ان کو سب سے زیادہ ان کی ضرورت اس عمر کی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کتنا ہوتا ہے، اور وہ ساری جتنے اس کے اندر جتنے رولز ریگولیشن ہوتی ہیں یا جتنے اس کے پارٹس ہوتے ہیں، جیسے جو موہید یوسف صاحب ہیں وہ اس دن جب پالیسی سائن ہو رہی تھی تو اس وقت وہ بتا رہے تھے کہ اس کا یہ ساری چیزیں انٹر لنک ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کے جو کرائسز ہیں، پاکستان کی جو ٹوٹل آبادی ہے، پھر جو جی ڈی پی ہے، پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستان کے اندر کتنی غربت ہے، یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ پاکستان کے اندر کیسے اس چیز کو مینیج کر کے، ظاہر ہے یہ ساری چیزیں انٹر لنک ہیں جو قومی سلامتی کی پالیسی ہے اس کے ساتھ۔ تو میرے خیال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت پاکستان کے اندر مہنگائی، غربت، بے روزگاری، اور بالخصوص جو عمران خان کی سلیکٹ حکومت کے بعد پاکستان کے اندر جو حالات ہیں، اس میں جو چیزیں انہوں نے انٹر لنک کی ہیں اس کے ساتھ قومی سلامتی کی پالیسی کے ساتھ، اس میں تو کسی چیز کے اوپر بھی یہ پورا نہیں اتر رہے۔ پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، پھر آئل پرائسز کتنی بڑی ہیں، جو ڈالر کی پرائسز اس وقت ڈالر 180 پہ ٹریڈ کر رہا ہے، تو ایسی سچویشن میں پالیسی بنانا تو اچھی بات ہے، لیکن اس پالیسی کے جتنے اس کی ضرورت ہے یا جتنی چیزیں اس کے لیے ریکوائرڈ ہیں وہ ساری چیزیں یہ فلفل نہیں کر سکیں گے۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ ان حالات کے اندر یہ لوگ وہ کر سکیں۔
علی میسم صاحب، سیکورٹی پالیسی جیسا کہ کہا گیا کہ یہ تین محور اور تین جو اس کے ایکسس ہیں کہ انسانی سیکورٹی، معاشی سیکورٹی اور روایتی سیکورٹی، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو حکومت ہے موجودہ وہ کس طرح سے ان تمام تینوں چیزوں کو مینیج کرے گی؟ کیونکہ اس پر اپوزیشن کی جانب سے اعتراضات بھی آئے ہیں، اور جیسا کہ سردار نزاکت صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس حد تک جو ہے اس پالیسی کے اوپر عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پالیسی حقیقت پر مبنی ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کے امکانات جو ہیں پوری طرح سے پائے جاتے ہیں، اور موجودہ گورنمنٹ کا جو سیٹ اپ ہے وہ اس پر امپلیمنٹ کرنے کا، یعنی امپلیمنٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے؟
جیو اکنامکس جو ہے اور جیو پالیٹکس کو جو ہے وہ الگ الگ طریقے سے نہیں دیکھا جا سکتا، دونوں ساتھ ہیں۔ اس طرح سے جو ہے پاکستان نے پچھلے 3 سال میں جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے، پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی کو جو ہے اس پہ بہت توجہ دی ہے، اور پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی جو ہے وہ ایک بہترین کارکردگی دکھائی ہے، اور پاکستان کے تمام دیگر ممالک اور خطے میں تمام ممالک سے جو ہے وہ ایک برابری کی سطح پر جو ہے وہ تعلقات قائم کریں، اور یہی جو خارجہ پالیسی تھی ہماری جس میں یہی ہماری جو ہے وہ اکنامکس کے طور پر کام آئے گی۔ جس وقت ہم لوگ جو ہے اس وقت آگے بڑھیں گے پاکستان میں دیگر ممالک جو ہے ان سے تجارتی طور پر جو ہے ہم جب اس طرح تعلقات آگے بڑھائیں گے تو اس میں ہمارے کام آئے گی۔ تو اس طرح سے جو ہے، اور جو پالیسی کی بات کری کہ اس پر عمل درآمد کتنا ہوگا، تو پہلی بات تو یہ اپوزیشن یہاں پر جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکتا۔ اب اس وقت جو ہے پاکستان کے تمام اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ اس پر ایک متفق ہوئے ہیں، ایک پالیسی حکومت لائی ہے، اور اس پر پر امید رہنا چاہیے کہ جو ہے یہ پالیسی انشاءاللہ جو ہے آگے جا کے پاکستان اس پر عمل درآمد کرنے میں بھی مکمل کامیاب ہوگا, اور یہ معیشت کے لیے بھی جو ہے بہت اچھی پاکستان کو سیدھی گامزن کرے گی ترقی کی راہ پر.
صحیح سردار صاحب, میں ایک بار پھر آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ جو قومی سلامتی پالیسی مرتب کی گئی اور تدوین ہوئی, ظاہر ہے کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن اور اپوزیشن کی جانب سے جو ریز کردہ پوائنٹس تھے ان کو بھی شامل کیا گیا ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قومی سلامتی کی جو یہ پالیسی ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے یقیناً حکومت کو اپوزیشن کے جانب سے تعاون کی ضرورت رہے گی, آپ کس حد تک اس بات مطمئن ہیں کہ یہ اپوزیشن کی جو جماعت ہیں, خاص طور سے آپ کی اپنی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی, اس پالیسی کو آگے بڑھانے میں حکومت کے ساتھ تعاون کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھے گی چاہے سیاسی اختلافات جو ہیں وہ کسی اور سمت میں کیوں نہ جا رہے ہوں؟
دیکھیں, کسی بھی ملک کی جو قومی سلامتی کی پالیسی ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے جو سٹیزنز ہیں ان کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, خاص کر کے وہ لوگ جو ایک مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ اپنے ملک کے شہریوں کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں اور اپنے ملک کے شہریوں کو کتنا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور کس طرح کی جو فیسیلیٹیز ہیں اس کو پرووائڈ کرتے ہیں, جیسے ہیلتھ سیکٹر ہے, ایجوکیشن ہے. اس وقت پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری کا ہے, مہنگائی کا ہے, جس سے پاکستان عوام کی چیزیں نکل چکی ہے. تو ایسے میں جو قومی سلامتی کی پالیسی ہے وہ ظاہر ہے کسی کوئی بھی ملک جو ہوتا ہے وہ اس کے جو افراد ہوتے ہیں, اس کی جو آبادی ہوتی ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے کہ وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہے. تو ایک آدمی اگر اپنی ضرورت زندگی پوری نہیں کر سکتا, وہ اپنے بچوں کے لیے دوائیاں اور دودھ نہیں لے سکتا, اگر کوئی آدمی اپنے پیرنٹس کے لیے وہ جو زندگی بچانے والی دوائیاں ہیں وہ خود چیز نہیں کر سکتا, اس لیفٹ حکومت کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو لوگ غربت, مہنگائی, بے روزگاری سے تباہ حال ہوئے, اب وہ لوگ کیسے, ان کی آنرشپ کیسے لیں گے, ہماری حکومت ان کی آنرشپ کیسے لے گی, ان کو کیسے آن بورڈ کرے گی, جن لوگوں کی حالت یہ ہو کہ وہ اپنی زندگی اتنی مشکلات سے دو چار گزار رہے ہوں. تو پھر یہ ضرورت اس عمل کی ہے کہ دیکھیں پاکستان کے اندر حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, ان کو یہ چیز سوچنا پڑے گی کہ ہم نے اپنے شہریوں کو کیسے ہم لوگ ان کو ریلیف دے سکتے ہیں. عمران خان کی گورنمنٹ آنے کے بعد انفارچونیٹلی پاکستان کے چاروں صوبے, گلگت بلتستان, فاٹا اور آزاد کشمیر کے لوگ جس مہنگائی کی وجہ سے ایک طرح سے آئی سی یو میں پڑے ہوئے ہیں, اس آئی سی یو سے نکالنے کے لیے سب سے پہلے تو اگر آپ کو قومی سلامتی کی پالیسی کامیاب کرنی ہے میرے نقطہ نظر کے مطابق اور ہماری پارٹی کے نقطہ نظر کے مطابق, تو پھر لوگوں کو لوگوں کی تکلیفیں ہیں, لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر کے ہی نکالا جا سکتا ہے. ادروائز پالیسیاں اس سے پہلے بھی بنتی رہی ہیں, آئندہ بھی بنے گی, لیکن پاکستان کے شہریوں کو ریلیف ملے گا تو قومی سلامتی کی پالیسی وہ کامیاب ہو سکے گی.
اب علی میسم صاحب, آپ کے بھی شکر گزار ہیں, اور سردار نزاکت صاحب, آپ نے ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بھی شکریہ. ناظرین, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین, اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا, کیا بتائیں, تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن تاب نظارہ بھی نہ تھی از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا دیکھا کیا بتائیں، دل نے سمجھا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے، اور پھر آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھے اور دوسروں کو بھی قرآن کریم کی تعلیم دے۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جس نے تمام انسانوں پر دنیا اور آخرت کی حقیقتوں کو واضح کر دیا ہے۔ لوگ جن تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اس کے سامنے وہ روشنی منور کی جس کے ذریعے صراط مستقیم عیاں ہو گئی، کامیابی اور ناکامی کی راہیں متعین کی، اور ذلت و رسوائی سے نکال کر عزت و شرف کا مقام بخشا۔ اس عظیم تبدیلی کا تقاضا یہ تھا کہ انسانوں پر قرآن کریم کے کچھ حقوق و فرائض لازم کر دیے جائیں۔ قرآن کریم پروردگار عالم کا وہ حقیقی کلام ہے جو اس کے بندوں کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ اب جو شخص اور قوم اس سے متمسک رہے گی وہ ضرور کامیاب ہوگی، اور جو اس کو پس پشت ڈال دے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ قرآن کریم ہماری آزادی کا منشور ہے، قرآن کریم ہماری آزادی کی راہ کا تعین کرنے والا ہے۔ اس کتاب میں توحید و رسالت کی تلقین بھی ہے اور طریقۂ بندگی کے اطوار بھی، طہارت و پاکیزگی کے دروس بھی ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کی پاکیزہ زندگیاں بھی، مغرور و متکبر قوموں کے قصے بھی ہیں اور ان کے عروج و زوال کی تاریخ بھی، حکومت و اقتدار کے داؤ پیش بھی ہیں اور سیاست کی تعلیم بھی۔ اس نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ والدین اور اولاد کے درمیان کس طرح کے پاکیزہ تعلقات ہونے چاہیے۔ اس میں میاں اور بیوی کے دائمی اصول بھی ہیں، اور رشتہ داروں اور قرابت داروں کے حقوق کے متعلق احکامات بھی ہیں۔ نافرمانی کرنے والوں کے لیے تحدید و وعید بھی ہے، اور شیطان مردود کی چالوں سے محفوظ رہنے کی تدبیریں بھی. جی ہاں، قرآن کریم وہ عظیم المرتبت کتاب ہے جو اپنی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے جسم و روح کی بیماریوں کے لیے علاج ہی نہیں بلکہ ذہن و دل کی پراکندگی اور اخلاق و کردار کی کمزوریوں کے لیے اکسیر بھی ہے. یہ انسانوں کو ایک عظیم شخصیت کی حامل بنانے والی معتبر اور خدائی کتاب ہے. یہ انصاف و ناانصافی، اچھائی اور برائی میں فرق کرنے والی کتاب ہے. غرض کہ یہ کتاب موجودہ زندگی کے مسائل کا حل بھی پیش کرتی ہے اور آنے والی زندگی کی کامیابیوں کی ضمانت اور اندھیروں میں بھٹکے ہوئے مسافروں کے لیے مشعل راہ بھی ہے. آج انسانوں کی سب سے بڑی مشکل جدید ٹیکنالوجی کا رکھنا یا بنانا نہیں ہے، بلکہ انسان کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ ان آلات کو استعمال کیسے کیا جائے. قرآن انسان کو ہر چیز کے صحیح استعمال کا طریقہ بتاتا ہے. قرآن لوہا کشف کرنے اور اس کو لوگوں کے منافع کے لیے استعمال کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے. اگر ابتدا سے انتہا تک قرآن کریم کے سوروں پر دقیق نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم نے انسانوں کو سعادت اور خوشبختی کے ساتھ دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے بہترین راہ کی نشاندہی کی ہے کہ عزت و سربلندی، بھائی چارگی اور شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزارو، ظلم و ستم اور استبداد کے ساتھ نہیں. عربی زبان میں معنی سمجھنے میں اعراب کا بہت بڑا کردار ہے، اس لیے اعراب کی طرف توجہ دینا زیادہ اہم ہے، کیونکہ اعراب کی شناخت میں غلطی معنی میں تبدیلی کا باعث بنتی ہے اور کبھی تو اللہ تعالیٰ کی مراد کے مخالف معنی دیتا ہے. کاتبان وحی شروع میں قرآنی الفاظ کو نقطہ اور اعراب کے بغیر لکھتے تھے، اور یہ کام جو لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بستے تھے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن بعد کی نسلیں، خاص کر غیر عرب یعنی عجم کے لیے، بعض اوقات مختلف قراءتوں اور معنی میں تبدیلی کا باعث بنتا تھا. اسی لیے اختلافات قرآن کے معنی میں تحریف اور تغیر کے خاتمے کے لیے اعراب لگانا بہت ضروری ہو گیا. اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط. محترم رانا محسن رانجھا صاحب، لاہور، پنجاب، پاکستان سے سلام اور خیریت دریافت کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ میں ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں. ریڈیو تہران میرا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ہے. آپ کی خبریں، تبصرے اور مختلف موضوعات پر پیش کیے جانے والے پروگرام منفرد ہوتے ہیں. صبح کی نشریات میں صبح امید پروگرام بہت عمدہ، معیاری اور صداقت پر مبنی پروگرام ہے، بہت پسند ہے. اس سے زندگی میں بہت زیادہ نکھار پیدا ہوتا ہے. اس طرح کوئی بھی ریڈیو اسٹیشن پروگرام نشر نہیں کرتا جیسے کہ تہران ریڈیو کرتا ہے. کرونا وائرس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں. اللہ پاک اس مصیبت سے سبھی کو نجات دے، آمین. اور سامعین، محترم رانا محسن رانجھا صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان.
سامعین، حاجیوں کا قافلہ بیابان سے گزرتا ہوا ایک خیمے کے قریب پہنچا. قافلے والوں نے قریب پہنچ کر اجازت طلب کی تو صحرا میں رہنے والی خاتون نے کہا، خوش آمدید. اے خانہ خدا کے زائر ہو، میرے اونٹ چراگاہ میں گئے، جب واپس آئیں گے تو میں تمہاری مہمان نوازی کروں گی۔ قافلے والے وہاں آرام کرنے لگے، خاتون باہر نکلی، اس نے دیکھا کہ اونٹوں کی دیکھ بھال کرنے والا روتا پیٹتا چلا آ رہا ہے۔ اس نے قریب آ کر خاتون کو بتایا، اونٹ جب کنویں کے قریب پہنچے تو وہ ایک دوسرے سے لڑ پڑے، ان کو چھڑاتے ہوئے تمہارا بیٹا کنویں میں گر گیا۔ چرواہے نے آہوزاری کرتے ہوئے مزید کہا، خاتون یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کنواں کتنا گہرا ہے اور اس میں کافی مقدار میں پانی موجود ہے، اس کے اندر گرنے کے بعد کسی کے زندہ رہنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ خاتون فوراً آگے بڑھی تاکہ اونٹوں کی دیکھ بھال کرنے والے کو خاموش کرائے۔ خاتون نے اس سے کہا، اس وقت ہمارے ہاں مہمان آئے ہوئے ہیں، زور زور سے مت چیخو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مہمانوں کے آرام میں خلل پڑے۔ مہمان نوازی تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ ایک دمبا ذبح کیا جائے تاکہ مہمانوں کی خاطر مدارات کی جا سکے۔ جب وہ خاتون خیمے میں آئی تو حاجیوں نے اس سے کہا، ہمیں بہت افسوس ہے کہ ایسے موقع پر ہم آپ کو زحمت دے رہے ہیں، جبکہ اس قسم کا سانحہ آپ کے ساتھ پیش آ چکا ہے۔ خاتون نے کہا، محترم حجاج کرام، میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو اس واقعے کا علم ہو اور آپ لوگ اس سے متاثر ہوں، لیکن اب جبکہ آپ کو اس کا علم ہو ہی چکا ہے تو مجھے اجازت دیجئے کہ میں دو رکعت نماز پڑھوں۔ حاجیوں نے پوچھا، کیوں؟ خاتون نے کہا، اس لیے کہ قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی صبر و استقامت اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ میں چاہتی ہوں کہ اس مصیبت اور آزمائش میں نماز کے ذریعے مدد طلب کروں۔ سامعین، ہم اور آپ بھی قرآن کے ماننے والے ہیں اور قرآن مجید کا نام لیتے ہیں، لیکن اس ایک آیت پر صحرا میں رہنے والی خاتون عمل کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور وہ صبر اور نماز کے ذریعے راضی برضائے الہی ہے۔ بعد میں اس نے پوچھا، تم میں سے کون کون قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے؟ حاجیوں میں سے ایک نے مصیبت کے موقع پر پڑھی جانے والی اس آیت کی تلاوت کی، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ خاتون نے کہا، خداوندہ، اگر اس دنیا میں کوئی شخص ہمیشہ باقی رہ سکتا ہے تو اس کے سب سے زیادہ مستحق تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، انہیں باقی رہنا چاہیے تھا۔ پروردگارہ، تو نے قرآن مجید میں صبر کا حکم دیا ہے اور صابر کو جزا دینے کا وعدہ فرمایا ہے، میں اپنے جوان بیٹے پر صبر کرتی ہوں، تو اس کے بدلے مجھے اجر و ثواب عطا فرما اور میرے اس جوان بیٹے کی مغفرت فرما۔ یہ کہنے کے بعد وہ خاتون اپنے کام کاج میں اس طرح مشغول ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروں کے۔ جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 29 دی 16 جمادی الثانی اور 19 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ سولہ جمادی الثانی سن 421 ہجری قمری کو اندلس کے مشہور شاعر اور کاتب ابن دراج قسطلی نے وفات پائی۔ وہ سن 347 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے۔ ابن دراج اپنے زمانے کے بڑے شعرا میں شمار ہوتے تھے اور انہوں نے 4 صدی ہجری قمری کے اواخر اور 5 صدی ہجری کے اوائل میں عربی شاعری کے ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا۔ اندلس میں انہوں نے عربی شاعری میں نئے اسلوب کی بنیاد رکھی۔ ان کی شاعری ادبی اہمیت رکھنے کے علاوہ اس زمانے کے ہسپانیہ کے واقعات سے آگاہ ہونے کا ایک اہم ذریعہ بھی شمار ہوتی ہے۔ انیس جنوری سن 1736 عیسوی کو برطانوی سائنسداں اور بھاپ کے انجن کے موجد جیمز واٹ پیدا ہوئے۔ وہ غربت کی وجہ سے دن میں کام کرتے تھے اور راتوں کو سائنسی تحقیقات میں مصروف رہتے تھے۔ جیمز واٹ کا خیال تھا کہ بھاپ کی قوت صنعتی ترقی میں انسان کی بہت بڑی خدمت کر سکتی ہے۔ یوں انہوں نے پہلا بھاپ کا انجن ایجاد کیا۔ انیس جنوری سن 1839 عیسوی کو فرانس کے معروف مصور پال سیزان فرانس کے ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں ہی ان کی دوستی ایمل زولا سے ہو گئی، جو بعد میں فرانس کے بہت معروف مصنف ہوئے، جنہوں نے سیزان کی زندگی اور مصوری پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ سن 1858 میں ایمل زولا پیرس منتقل ہو گئے، مگر سیزان سے خط و کتابت کے ذریعے تعلق برقرار رکھا۔ کچھ عرصے کے بعد سن 1861 میں سیزان بھی پیرس چلے گئے اور باقاعدہ مصوری سیکھنی شروع کر دی۔ سن 1895 میں انہیں شہرت ملنی شروع ہوئی۔ اسی سال ان کی پینٹنگوں کی ایک نمائش ہوئی اور دوسرے مصوروں نے بھی ان کی مصوری کی اہمیت کو سمجھنا شروع کر دیا۔ انیس جنوری سن 1907 عیسوی کو معروف ایرانی موسیقار امین اللہ حسین ترکمانستان میں ایک ایرانی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 12 برس کی عمر میں دنیا موسیقی میں قدم رکھا اور انقلاب روس کے بعد اپنے اہل خانہ کے ہمراہ جرمنی چلے گئے، جہاں انہوں نے طب کی تعلیم حاصل کی، لیکن اس کے بعد انہوں نے موسیقی کے شعبے کو دوبارہ اختیار کر لیا۔ موسیقی کے موضوع پر ان کی کتاب روشنی کی طرف سفر بہت زیادہ مشہور ہوئی۔ انتیس دے سن 1357 ہجری شمسی کو ایران کی غیور قوم نے شاہی حکومت کے آخری مہرے شاپور بختیار کی حکومت کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین شاہی حکومت کی برطرفی، سلطنت کے غیر قانونی ہونے کا اعلان کرنے اور ایران میں اسلامی حکومت کی تشکیل کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اسی دن حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے پیرس میں ملت ایران کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں بہت جلد آپ سے آ ملوں گا تاکہ آپ کی خدمت میں رہوں اور آپ کی شجاعت و بہادری کے سہارے مشکلات کو حل کر سکوں، نیز آپ کے ہم آواز اور ہم قدم ہوتے ہوئے ایران کی آزادی و خود مختاری کے لیے کوشش کر سکوں۔ انیس جنوری سن 2010 عیسوی کو اسرائیلی خفیہ تنظیم موساد کے ایجنٹوں نے فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے ایک اہم کمانڈر محمود المبہو کو دبئی میں شہید کر دیا۔ موساد کے ایجنٹ یورپ کے کئی ممالک کے جعلی پاسپورٹوں پر دبئی پہنچے اور انہوں نے ایک ہوٹل میں مقیم محمود المبہو کو قتل کر دیا۔ محمود المبہو سن 1960 میں غزہ پٹی کے جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا تعلق ایک مذہبی خاندان سے تھا۔ محمود المبہو نے میکینیکل انجینئرنگ میں تعلیم حاصل کی اور کئی زبانیں جانتے تھے۔ وہ حماس کی فوجی شاخ عز الدین قسام بریگیڈ کے بانیوں میں شامل تھے اور غاصب اسرائیلی حکومت نے کئی بار ان پر ناکام قاتلانہ حملے کرائے تھے۔ محمود المبہو کی شہادت کے کئی مہینے کے بعد غاصب اسرائیلی حکومت نے ان پر حملے کا اعتراف کیا اور ان کے قتل کی ذمہ داری قبول کی۔ اس مجرمانہ کارروائی سے ثابت ہو گیا کہ غاصب اسرائیلی حکومت مغربی حکومتوں کی حمایت سے دیگر ممالک میں بھی فلسطینی مجاہدین کو قتل کرنے سے گریز نہیں کرتی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسوي وقدرت وقضي وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبة فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثوابي وزهدي في ما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم ahead.